بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، پروگرام زاویہ نگاہ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم ایران کی اسلامی انقلاب کی 32ویں سالگرہ کی مبارکباد پیش کرنا چاہیں گے، اور اب آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں ہماری آج کی گفتگو کے عناوین پر۔
فضائیہ کے جوانوں سے قائد انقلاب اسلامی کا خطاب، جنوبی سوڈان اسرائیل کا نیا اتحادی ملک، ریمن ڈیوس کی رہائی کے لیے پاکستان پر امریکی دباؤ، امریکہ کی نئی فوجی حکمت عملی کا اعلان، اسلامی انقلاب کے عالمی اثرات۔
رابطے کے لیے ہمارا ای میل ہے zawiya_nigah@sahartv.ir۔
ناظرین، قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے فرمایا ہے کہ علاقے میں پھیلی اسلامی بیداری ملت ایران کی عظیم تحریک سے متاثر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ عالم اسلام میں قومیں بیدار ہو چکی ہیں اور اقتدار کے نشے میں چور افراد کی حکومتوں کا زمانہ ختم ہو رہا ہے۔ ملاحظہ فرمائی ہمارا تبصرہ۔
قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے علاقے میں اسلامی بیداری کو 32 برس قبل ملت ایران کی عظیم تحریک سے متاثر قرار دیا ہے۔ فضائیہ کے جوانوں اور کمانڈروں سے خطاب کرتے ہوئے قائد انقلاب اسلامی نے آمرانہ حکومتوں کے خلاف اٹھنے والی عوامی تحریکوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اب مشرق وسطی اور عالم اسلام میں قومیں بیدار ہو چکی ہیں اور طاقت و اقتدار کے نشے میں چور افراد کی حکومتوں کا زمانہ ختم ہو رہا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ گزشتہ ہفتوں کے دوران بعض اسلامی ملکوں میں مغرب سے وابستہ اور ظالم حکومتوں کے خلاف عوام اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے ظلم و ستم کے خاتمے کا مطالبہ کیا ہے۔ تیونس کے عوام نے حریت و آزادی کا نعرہ بلند کیا ہے اور انہوں نے اپنے ملک پر قابض ڈکٹیٹر حکومت کا خاتمہ کر کے اسے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے بعد مصر میں عوامی احتجاج شروع ہوا جو تاحال جاری ہے اور مصر کے عوام نے بھی اپنے ملک سے ڈکٹیٹر کو بھاگنے پر مجبور کر دیا ہے۔ مصر، تیونس، اردن اور یمن میں عوام کے مظاہروں اور احتجاج کے بعد آمرانہ حکومتیں پسپائی پر مجبور ہو گئی ہیں اور اب عوامی مطالبات کو پورا کرنے کی باتیں کر رہی ہیں۔ اسلامی ملکوں میں جاری عوامی انقلابی تحریکوں میں حکمرانوں کی سیاسی وابستگی، معاشی بدحالی اور سب سے بڑھ کر ان کے اسلام مخالف اقدامات پر احتجاج مشترکہ نکات ہیں۔ مختلف ملکوں میں عوامی احتجاج کو دیکھ کر ایران میں اسلامی انقلاب کی تحریک کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ آج سے 32 برس قبل ملت ایران نے امریکہ کی پٹھو شاہی حکومت کے خلاف عظیم تحریک چلائی تھی اور اسے ملک سے باہر کر کے اسلامی جمہوریہ کی بنیاد رکھی تھی۔ 32 برس قبل ملت ایران نے رہبر کبیر حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں اسلامی اقدار و اصولوں پر عمل کرتے ہوئے بڑی اور سپر طاقتوں کے تمام منصوبوں پر پانی پھیر دیا تھا۔ انقلاب کی کامیابی اور اسلامی حکومت قائم کرنے کے بعد ملت ایران کو گزشتہ 3 عشروں سے سامراج کے سرغنہ امریکہ اور اس کے پٹھوؤں کی دشمنی کا سامنا رہا، لیکن امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور رہبر انقلاب اسلامی کی قیادت میں ملت ایران نے بے مثال جرات و بہادری کا ثبوت دیا، جس کی برکت سے ایران کا اسلامی نظام پوری طاقت سے اپنی جگہ پر قائم ہے اور دیگر قوموں کے لیے نمونہ عمل بنا ہوا ہے۔ قائد انقلاب اسلامی کے الفاظ میں اسلامی اصولوں اور اقدار پر ملت ایران کی پائیداری اور استقامت اسلامی جمہوری نظام کی بقا کا باعث بنی ہے اور اسی بنا پر یہ نظام مثالی بننے میں کامیاب ہوا ہے۔ آج علاقے کی دیگر قومیں بھی ایرانی قوم کی طرح بیدار ہو چکی ہیں اور اپنے برحق مطالبات کو منوانے کے لیے انہوں نے تحریک شروع کر دی ہے۔ انہوں نے بھی اسی راستے پر چلنا شروع کر دیا ہے جسے ملت ایران نے اسلام کی تعلیمات کے سہارے فخر اور سربلندی سے طے کیا ہے۔ آج 30 برس کے بعد امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی صدائے حق پسندی نے علاقے میں اسلامی بیداری کو حقیقت میں تبدیل کر دیا ہے۔ قائد انقلاب اسلامی کے ارشاد کے مطابق آج مشرق وسطی اور عالم اسلام میں قومیں بیدار ہو چکی ہیں اور اب جابر حکام اور ان کی حکومتوں کے زوال کا وقت آن پہنچا ہے۔
Thank you.
ناظرین، افریقہ بر اعظم کے ملک سوڈان میں استصواب رائے کے نتیجے میں جنوبی سوڈان کو شمالی سوڈان سے علیحدہ کرنے کا فیصلہ ہوا ہے۔ اس فیصلے سے اسرائیل کافی خوش نظر آ رہا ہے۔ اسرائیل کا ماننا ہے کہ اسے افریقہ میں ایک نیا اتحادی مل جائے گا۔ یہ خیال کہاں تک درست ہے؟ ملاحظہ فرمائیے ہمارا تبصرہ۔
اسرائیل کے سیاسی ماہرین اور صہیونی حکام کو امید ہے کہ جنوبی سوڈان کی شمالی سوڈان سے علیحدگی کے اعلان کے بعد اسے براعظم افریقہ میں ایک نیا اتحادی مل جائے گا۔ جنوبی سوڈان کے مستقبل کے تعین کے لیے ہونے والے استصواب رائے کے نتائج کے مطابق 98% رائے دہندگان نے شمالی سوڈان سے علیحدگی کے حق میں ووٹ دیے ہیں۔ مشرقی افریقہ کے بارے میں صہیونی حکومت کی ماہر ایبریت یوک کا کہنا ہے کہ جنوبی سوڈان میں ایک خود مختار ملک کے قیام اور اسرائیل کے ساتھ اس کے رابطوں کی خبر انتہائی خوش آئند ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جنوبی سوڈان اپنی آزادی کے بعد اسرائیل کو اپنے غیر عرب دوست اور اتحادی کے طور پر قبول کر لے گا۔ محترمہ ایبریت یوک کے مطابق اس صورت میں ڈیوڈ بن گوریان کا نظریہ پھر سے جان پکڑ لے گا، جو 50 کے عشرے میں ترکی اور انقلاب اسلامی سے قبل کے ایران جیسے مشرق وسطی کے غیر عرب ملکوں سے تعلقات کے قیام پر زور دیتے تھے۔ جنوبی سوڈان کے وزیر انٹیلیجنس بنجامین نے گزشتہ سال اکتوبر میں کہا تھا کہ آزادی کے بعد ان کا ملک دنیا کے تمام ملکوں کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرے گا اور کسی بھی ملک سے اس کی کوئی دشمنی نہیں ہوگی۔ انہوں نے اسرائیل کے ساتھ بعض عرب ملکوں کے تعلقات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ سوڈان کے لیے ایسا کرنے میں کیا قباحت ہے۔ مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں رہنے والے 33,000 مہاجرین جنوبی سوڈان ہی سے ہجرت کر کے وہاں گئے ہیں۔ صہیونی حکومت کی جانب سے افریقی مہاجرین کو دی جانے والی مراد کی وجہ سے افریقہ سے مقبوضہ فلسطین جانے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ سیاسی ماہرین بھی صہیونی حکام اور مغربی ثقافتی یلغار کو سوڈان کی تقسیم کے پس پردہ عوامل میں سب سے اہم سمجھتے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ گزشتہ عشروں کے دوران صہیونی حکومت کے جاسوسی ادارے موساد کا جنوبی سوڈان کے باغیوں کی تقویت میں اہم کردار رہا ہے۔ عرب لیگ کے نمائندے نے 2009 میں حکومت سوڈان سے کہا تھا کہ امریکہ اور اسرائیل سوڈان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کے ساتھ ساتھ جنوبی سوڈان کی علیحدگی کا راستہ ہموار کرنے کی غرض سے بھی ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ شمالی سوڈان کے باشندوں کی اکثریت عرب نسل کے مسلمانوں پر مشتمل ہے، جبکہ جنوبی سوڈان کی اکثریت سیاہ فام عیسائیوں کی ہے، جو براعظم افریقہ کے قدیم ترین مذہب اینیمزم کے پیروکار تھے۔ یہ قومی اور مذہبی اختلافات سوڈان میں دو طولانی خانہ جنگیوں کا باعث بنے۔ پہلی خانہ جنگی 1955 سے 1972 اور دوسری 1983 سے 2005 تک جاری رہی۔ اس صورتحال کے باوجود اکثر تجزیہ نگاروں کا خیال ہے کہ سوڈانی عوام کے درمیان مضبوط ثقافتی اور مذہبی بندھن قائم تھے، لیکن حالیہ ایک عشرے کے دوران اسرائیل کی ثقافتی یلغار اور سوڈان کی تقسیم اور مرکزی حکومت کے خلاف بغاوت پر اکسائے جانے کے نتیجے میں شمالی اور جنوبی سوڈان کے درمیان اتحاد و یکجہتی کا خاتمہ ہو گیا۔ حکومت سوڈان نے گزشتہ 60 برس کے دوران ملکی وحدت کو قائم رکھنے اور جنوبی علاقے میں امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے کسی کوشش سے دریغ نہیں کیا، لیکن اسرائیل اور مغربی ملکوں کی مداخلت سوڈان کی وحدت میں ہمیشہ آڑے آتی رہی۔ سوڈان کے صدر عمر البشیر کی جانب سے اس اعلان کے بعد کہ ان کی حکومت جنوری میں ہونے والے استصواب رائے کے نتائج کو تسلیم کر لے گی، حکومت امریکہ نے جولائی کے مہینے میں جنوبی سوڈان کی آزاد و خود مختار حکومت کے قیام کا خیر مقدم کیا ہے۔
ناظرین، دو پاکستانیوں کے قاتل امریکی ریمن ڈیوس کی رہائی کے لیے امریکہ نے پاکستان پر دباؤ بڑھا دیا ہے۔ امریکہ نے پاکستان کو کئی طرح کی دھمکیاں دی ہیں، لیکن پاکستان میں عوام کی طرف سے یہ مطالبہ پورے زور و شور سے جاری ہے کہ اس امریکی کو کسی صورت رہا نہ کیا جائے۔ ملاحظہ فرمائی سلسلے میں پاکستان کے سینئر تجزیہ نگار جاوید صدیقی کے خیالات۔
دیکھیں، یہ جو لاہور میں ایک امریکی شہری نے، جو کہ بظاہر تو وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ سفارتکار تھا، لیکن وہ سفارتکار نہیں تھا، اس نے ایک عجیب پر اسرار طریقے سے دو پاکستانیوں کو جو ہے وہ قتل کر دیا، اس کے خلاف پاکستان میں بے پناہ غصہ اور غم ہے اور احتجاج ہے، اور امریکہ نے مسلسل یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ ایک سفارتکار ہے، لیکن اس کے باوجود ابھی تک کوئی ٹھوس ثبوت جو ہے وہ نہیں پیش ہوا، اور یہ معاملہ اب عدالت میں ہے، اس کا چالان عدالت میں پیش ہوا ہے اور عدالت جو ہے کارروائی کر رہی ہے، اور حکومت پاکستان کا موقف یہ ہے کہ عدالت جو فیصلہ کرے گی وہ ہمارے لیے قابل قبول ہوگا، لیکن اس دوران امریکہ نے سفارتی اور معاشی دباؤ پاکستان پر یقیناً بڑھا دیا ہے۔ حال ہی میں کانگریس کا وفد آیا تھا جس نے پرائم منسٹر سے میٹنگ کی ہمارے وزیر اعظم سے، اور ان سے مطالبہ کیا کہ اس کو فوری طور پر رہا کیا جائے، صدر زرداری سے بھی یہ مطالبہ کیا گیا کہ ان کو رہا کیا جائے، لیکن انہوں نے موقف یہ اختیار کیا ہے کہ یہ معاملہ عدالت میں اور فیصلہ عدالت کو کرنے دیں۔ دوسری طرف اس نے جو ہے معاشی دباؤ بھی بہت بڑھا دیا ہے، اور اب یہ دھمکیاں ملنے لگی ہیں کہ اب جو کانگریس کا سیشن ہے امریکہ میں، اس میں پاکستان کے لیے جو امداد کا کی منظوری دی جانی ہے کیری لوگر بل کے تحت، وہ شاید امداد جو ہے وہ ختم کر دی جائے۔ تو یہ صورتحال ایسی ہے کہ پاکستان پر دباؤ تو بڑھ رہا ہے، لیکن پاکستان کے عوام کی بڑی اکثریت، بھاری اکثریت یہ چاہتی ہے کہ اس کو رہا نہ کیا جائے کسی صورت میں بھی، اور اس کو پاکستان کی عدالتوں میں ہی اس کا مقدمہ چلنا چاہیے اور اس کو سزا ملنی چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ پاکستان کی حکومت کے لیے کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، اور اب جو موقف اختیار کر چکے ہیں ان کو پوری قوم کی حمایت بھی حاصل ہے، اور قوم جو ہے اس کے برعکس فیصلہ ہوا تو اس پر سخت رد عمل کا اظہار کرے گی اور اس حکومت کی جو ساکھ ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اس لیے اب بہت مشکل ہے، اس پر تقریباً ساری سیاسی جماعتوں کا بھی اتفاق ہے کہ اس معاملے کو اب عدالت ہی کو طے کرنا چاہیے، اور کسی سفارتی یا معاشی دباؤ کے تحت یہ جو ہے اس کو رہا نہ کیا جائے، اور میں سمجھتا ہوں یہ پوزیشن جو ہے یہ برقرار رہے گی، اور حکومت یہ رسک یا یہ خطرہ مول نہیں لے گی کہ اس کے برعکس فیصلہ کر کے وہ عوام کے غیظ و غضب کا شکار ہو جائے۔
ناظرین، امریکہ نے اپنی نئی فوجی حکمت عملی کا اعلان کر دیا ہے۔ کیا ہے یہ حکمت عملی اور کیا ہیں اس حکمت عملی کے اہداف؟ ملاحظہ فرمائیے ہمارے اس تبصرے میں۔
امریکہ نے آخرکار 7 سال کے بعد اپنی نئی فوجی حکمت عملی کا اعلان کر دیا ہے، جو فوجی طاقت کے کب اور کیسے استعمال کے بارے میں رہنما اصولوں پر مشتمل ہے۔ امریکی جوائنٹ چیف آف اسٹاف نے سن 2011 میں اپنے ملک کی نئی فوجی حکمت عملی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس اسٹریٹجی کا مقصد بقول ان کے انتہا پسندی کا مقابلہ کرنا اور عالمی و علاقائی سلامتی کو یقینی بنانا ہے۔ ایڈمرل مائک مولن نے پیر کے روز امریکہ کی نئی فوجی حکمت عملی کا اعلان کیا، جس پر 2004 کے بعد پہلی بار نظر ثانی کی گئی ہے، اور امریکی فوج اسی کے مطابق اپنے اقدامات کو آگے بڑھائے گی۔ امریکی فوج کے جوائنٹ چیف آف اسٹاف نے اس دستاویز کے حوالے سے اپنی ویب سائٹ میں لکھا ہے کہ جس وقت امریکہ کی نئی حکمت عملی کی حمایت کی جائے گی، اسی وقت ہماری فوجی طاقت کارگر اور طاقت کے دوسرے اداروں کے ساتھ مل کر ہماری خارجہ پالیسی کا ایک اصولی نظریہ بن سکتی ہے۔ اس دستاویز کے مطابق امریکی فوج کی نئی صف بندیوں کی بھی نشاندہی کی گئی ہے۔ اس دستاویز میں آیا ہے کہ امریکہ دوسرے ذمہ دار ملکوں اور معاہدہ شمالی اوقیانوس نیٹو کے ارکان کے ساتھ اپنا تعاون جاری رکھے گا۔ درحقیقت نیٹو تو امریکہ کا اتحادی باقی رہے گا، لیکن امریکہ اپنی فوجی طاقت میں اضافے کے لیے افریقی یونین، جنوب مشرقی ایشیائی ملکوں کے اتحاد اور دوسری تنظیموں کے ساتھ بھی تعاون کرنا چاہتا ہے۔ نئی امریکی فوجی حکمت عملی کے تحت بین الاقوامی اشتراک کے ذریعے عالمی امن کو تقویت دی جائے گی۔ اس اسٹریٹجی میں دنیا کے دیگر ملکوں کی افواج کے ساتھ گہرے رابطوں اور چین اور ایشیا و بحر الکاہل کے ملکوں کے ساتھ تعاون کے ذریعے عالمی امن کو بہتر بنانے پر زور دیا گیا ہے۔ امریکی فوجی حکام کا کہنا ہے کہ مستقبل میں سلامتی کے حوالے سے سامنے آنے والے چیلنجوں کا مقابلہ نہ صرف فوجی طاقت کے ذریعے کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ اس کے لیے سفارتکاری اور غیر سرکاری تنظیموں سمیت سافٹ پاور کے دائرے میں آنے والی ملک کی دیگر توانائیوں کو بھی بروئے کار لانا ہوگا۔ قابل ذکر ہے کہ سن 2004 میں اعلان کی جانے والی امریکی فوجی حکمت عملی میں فوج سے کہا گیا تھا کہ وہ امریکہ کا دفاع کرے اور غیر متوقع حملوں کے تدارک اور دشمن پر کامیابی کے لیے منصوبہ بندی کرے، لیکن نئی اسٹریٹجی میں اس سے آگے کی بات کی گئی ہے۔ اس حکمت عملی میں انتہا پسندی کے خلاف جنگ اور امریکہ کے خلاف ہونے والے حملوں کے تدارک سے ہٹ کر اب یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ علاقائی اور بین الاقوامی تعاون کے ذریعے عالمی امن کو یقینی بنایا جائے گا، جس کا مقصد مستقبل کے چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے فوجی طاقت کو پھر سے منظم کرنا ہے۔ امریکی قوانین کے تحت ہر 2 سال کے بعد اس اسٹریٹجی پر نظر ثانی کی جانا چاہیے، لیکن اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی بھی کی جائے۔ اس بارے میں ایک اعلیٰ امریکی عہدیدار کا کہنا ہے کہ امریکہ کو اس وقت جس طرح کے سیکیورٹی مسائل کا سامنا ہے وہ سن 2004 میں بنائی جانے والی فوجی حکمت عملی کے مقابلے میں کہیں زیادہ تبدیل ہو چکے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ امریکہ کو اس وقت ایشیا اور بحر الکاہل کے علاقے میں چین اور ہندوستان کی بڑھتی ہوئی طاقت، شمالی کوریا کے جوہری پروگرام، بدلتے ہوئے عالمی اقتصادی توازن اور قدرتی ذخائر کے حوالے سے شدید رقابت جیسے چیلنجوں کا سامنا ہے۔
ناظرین، ایران کے عوام اپنے اسلامی انقلاب کی آج 32ویں سالگرہ منا رہے ہیں۔ ایران میں اسلامی انقلاب آیا تو ایرانی عوام کو شاہ کی طاغوتی حکومت سے بھی نجات ملی اور سامراجی طاقتوں کی توسیع پسندانہ اور استحصال پر مبنی پالیسیوں سے بھی چھٹکارا مل گیا۔ آج اس سالگرہ کے موقع پر ہم اس انقلاب کے اثرات اور اس کے مختلف پہلوؤں پر بات کریں گے۔ اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے اسٹوڈیو میں جناب عباس حاجی نجاری صاحب کو، سیاسی امور کے ماہر۔ جناب، پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، عرض السلام دارم خدمت حضرت علی و
بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں بھی آپ کی خدمت میں اور ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔
جناب، سب سے پہلا میرا سوال یہ ہے کہ ایران میں اسلامی انقلاب آیا اور ظاہر ہے کہ یہ ایسا واقعہ نہیں تھا جو کسی خاص زمانے تک محدود رہتا یا خاص علاقے تک محدود رہتا، اس کے اثرات ہم کو ایران اور ایران کے باہر بھی نظر آ رہے ہیں۔ ہم اس سلسلے میں گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ قومی سطح پر اس انقلاب کے کیا اثرات مرتب ہوئے؟
نظام جمہوری اسلامی وقتی کہ
اسلامی جمہوری نظام جب اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد قائم ہوا تو یہ نظام دینی اقدار پر مبنی ایک نظام دنیا کے سامنے پیش کیا۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی سے پہلے ایران میں جو نظام حاکم تھا وہ سلطنتی شاہی نظام تھا، یہ خود سر نظام تھا، سامراجی نظام تھا، غیر ملکی طاقتوں سے وابستہ نظام تھا۔ شاہی حکومت کے دور میں حکومت کے ارکان پر امریکہ کا تسلط تھا، بہت سے فیصلے جو ایران سے مربوط تھے ان کا فیصلہ وائٹ ہاؤس میں ہوتا تھا، ایرانی عوام کا کوئی کردار حکومت میں نہیں تھا۔ ایران کے جو قومی مفادات تھے انہیں لوٹا جا رہا تھا، ایران کا تیل لوٹا جا رہا تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ایران کے سرمایہ سے صہیونی حکومت کے استحکام کے لیے کام لیا جا رہا تھا۔ یعنی ایران میں جو حکومت تھی اس کا سب سے بڑا فریضہ صہیونی حکومت کی تقویت تھی، اور 1973 اور 1974 میں ہم نے اس کے اثرات دیکھے۔ جو المیہ ستم شاہی حکومت، ظالم شاہی حکومت کر رہی تھی وہ ایک طرف تھی، دوسری طرف حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت اور رہنمائی اس بات کا باعث بنی کہ ملت ایران نے نجات حاصل کی سلطنتی شاہی حکومت کے تسلط سے. اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایران سے سامراج کا تسلط ختم ہو گیا اور ملت ایران خود فیصلہ کرنے لگی تمام شعبوں میں. صدر مملکت کا انتخاب کا حق اس کو مل گیا, اراکین پارلیمنٹ کے انتخاب کا حق اس کو مل گیا. البتہ یہ حق جو تھا وہ دینی اور الہی اقدار پر مبنی تھا. اسلامی حکومت کے سلسلے میں جو خود مختاری حاصل ہوئی ملت ایران کو, ہمارے عوام نے حقیقی آزادی کا مزہ چکھا. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ یہ اسلامی جمہوری نظام اور انقلاب اسلامی کی کامیابی جس کا سب سے بڑا نتیجہ اسلامی جمہوری نظام کا قیام ہے, خود کفالت اور صنعت کے میدان میں ترقی اور پیش رفت کے امکانات فراہم ہوئے. آپ دیکھیں مختلف علمی صنعتی طبی اور دیگر شعبوں میں آپ دیکھیں کہ ہم نے بہت ہی اہم کامیابیاں حاصل کی ہیں, اور یہ تمام باتیں اس بات کا سبب بنی ہے کہ اس ایران کا اسلامی نظام دنیا کا ایک مثالی نظام اور نمونہ عمل بن گیا.
جی ایک چیز اور دیکھنے میں یہ آتی ہے کہ دنیا میں بہت سی جگہوں پر انقلاب آئے ہیں اور ان انقلابوں کی سالگرہ بھی منائی جاتی ہے, لیکن یہاں ایران میں سالگرہ منانے کا جو انداز ہے, جتنے بڑے پیمانے پر عوام شریک ہوتے ہیں, یعنی صرف حکومتی تقریبات نہیں بلکہ عوام کی شرکت ہوتی ہے, وہ کہیں اور اس طرح دیکھنے میں نہیں آتی. اس کی وجہ کیا ہے؟
بعد از پیروزی انقلاب
اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد سامراجی طاقتوں نے کوشش کی کہ کسی بھی طرح سے جیسے بھی ممکن ہو اسلامی جمہوری نظام کو شکست دیں. ہم نے اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد کے ابتدائی برسوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ سامراج سے وابستہ عناصر نے کوشش کی کہ عوام کی جو امن و امان سلب کر لیں. یہاں پر دہشت گردی کا بازار بھی گرم کیا گیا. ہمارے صدر کو, ہمارے وزیر اعظم کو اور بہت سی شخصیتوں کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا. انقلاب اسلامی کی کامیابی کے بعد کے ابتدائی برسوں میں تین بغاوتیں دشمن نے کرانے کی کوشش کی اور تینوں میں اس کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا, اس نہ کامیاب نہیں ہو سکا. ہمارے اوپر 8 سال کی جنگ مسلط کی, ایسی جنگ جو بہت وسیع تھی اور اس میں بہت سی بڑی طاقتیں صدام کی حمایت کر رہی تھیں اور ایران کی قوم کی مخالفت کر رہی تھی. جو بھی ان کے پاس وسیلہ تھا وہ صدام حکومت کو دیا جا رہا تھا. 8 سالہ جنگ میں بھی انہیں شکست ہوئی. اس شکست کے بعد انہوں نے اس بات بھی انہوں نے کوشش کی کہ ہمارا جو بائیکاٹ ہے, پابندیاں, اس کو وسیع تر کریں. آپ دیکھیں کہ شروع سے ہی ہمارا بائیکاٹ کیا گیا, اقتصادی پابندیاں لگائی گئیں. موجودہ رواں سال میں بھی آپ دیکھیں کہ سخت ترین پابندیاں اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف عائد کی گئی ہیں. حتیٰ اس میدان میں بھی جب ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے کوشش کی کہ ایران میں آشوب برپا کر کے بدامنی پھیلائیں, ایران کے گزشتہ صدارتی الیکشن کے بعد آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کس طرح سے کوشش کی بدامنی پھیلانے کی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان تمام سازشوں میں سامراج کو شکست ہوئی، اور یہ سازشیں نہ صرف یہ کہ ایران کو کمزور نہ کر سکیں، بلکہ ہر سازش ناکام ہوئی اور ایران پہلے سے زیادہ مضبوط اور مستحکم ہوا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران اور پوری دنیا میں اسلامی انقلاب کی جو فکر ہے وہ وسیع تر ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو ایران کی جو نوجوان نسل ہے وہ بہت ہی گہرا لگاؤ اس انقلاب سے رکھتی ہے۔ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ انقلاب کے دوام اور اس کے استحکام کا سبب بنی ہے۔ آپ دیکھیں کہ انقلاب اسلامی کا جو فکر ہے یہ عالمی سطح پر اس کو وسعت ملی ہے، پذیرائی ملی ہے۔ ایران کو جو سائنسی اور صنعتی ترقیاں حاصل ہوئی ہیں وہ اس بات کا باعث بنی ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران ایک نمونہ اور مثالی نظام کی حیثیت سے دنیا میں ابھر کر سامنے آئے۔ خود یہ بات اس بات کا سبب بنی ہے کہ یہ اس انقلاب کو دوام اور استحکام حاصل ہو۔ اور اب ملک کے اندر جو سماجی انصاف کا قیام ہمارے حکام جو کوشش کر رہے ہیں اور سماجی انصاف کو عام کرنے کی جو کوشش ہو رہی ہے، اور یہ کوشش ہو رہی ہے کہ عوام کے جو قومی مفاد ذخائر ہیں وہ عوام میں تقسیم ہوں۔ آپ دیکھیں کہ سبسڈی کو بامقصد بنانے کی جو کوشش ہے یہ بھی عوام کے لیے، یہ سب سماجی انصاف کی مثالیں ہیں۔ یہ سبب بنی ہے کہ اس ایران میں اسلامی نظام مستحکم ہو۔
جی بہت شکریہ۔ ناظرین ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں قائد اعظم یونیورسٹی میں ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ انٹرنیشنل ریلیشنز محترمہ لبنا عابد علی صاحبہ۔ محترمہ آپ کا پروگرام میں خیر مقدم ہے۔
بہت شکریہ بہت شکریہ۔
ہم بات کر رہے تھے ایران میں اسلامی انقلاب کی سالگرہ اتنے پرشکوں انداز میں منائی جاتی ہے، پوری دنیا میں ممالک اپنے قومی دن مناتے ہیں لیکن ایران میں ایک خاص انداز ہوتا ہے، اور حکومتی تقریبات تو نظر نہیں آتی، عوام ہر جگہ نظر آتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ 32 سال کے بعد بھی عوام اتنے جوش و خروش سے اس کی سالگرہ مناتے ہیں، اور ان کے جوش و جذبے میں کوئی کمی نظر نہیں آتی؟
در حقیقت انقلاب اسلامی ایران پوری دنیا میں ایک روشن نمونہ بن کے ابھرا ہے، اور اس کو منانے کے لیے جتنا بھی جوش و خروش کا اظہار کیا جائے وہ کم ہے۔ اس کی جو افادیت کا، اس کا جو ایک امپیکٹ ہے گلوبلی، وہ دنیا نے اس طرح مانا ہے کہ جب امریکہ نے عراق میں اور افغانستان میں پوسٹ کولڈ وار پیریڈ میں 2001 میں افغانستان میں، 2003 میں عراق میں جب انٹروین کیا، تو اس کے بعد ان کو معلوم ہو گیا، ان کے جو تھنک ٹینکس تھے انہوں نے اس بات پر اعتراض کیا کہ ہم نہ عراق میں امن و امان بحال رکھ سکیں گے اور نہ افغانستان میں، اگر ہم نے ایک بہت ہی کرٹیکل کردار ایران کو ایران کا اگر ہم نے ایکسیپٹ نہ کیا۔ یہ ایران کی سب سے بڑی فتح ہے میں یہ سمجھتی ہوں، کہ وہ ایران جس کے ساتھ امریکہ جیسے سامراج ملک کے کوئی تعلقات نہیں ہے، 1979 نومبر سے لے کر آج تک امریکہ نے ایران کے خلاف بہت سی باتیں ہیں جو کہ میں آگے پروگرام میں شاید بیان کر سکوں، تو اس کی ایک تاریخ ہے، ایک پس منظر ہے اس ایران یو ایس ہوسٹیلٹی کا۔
جی
سب سے بڑی یہ بات ہے کہ ایسا دشمن ملک، اتنی بڑی طاقت، ان کے تھنک ٹینکس اگر یہ اقرار کریں کہ ایران کے بغیر ان دو ممالک میں امن و امان کی صورتحال قائم رکھنا نیٹو فورسز کے لیے اور امریکہ کے اتحادیوں کے لیے ناممکن ہوگا، تو اس کا مطلب ہے کہ ایران اپنے انقلاب اور اس کی روح رواں، اس کی اپنی ایڈیالوجی جو ہے، اس کو کامیابی سے پوری دنیا میں ایران نے معترف کروا دیا ہے، پوری دنیا کو اس کا اعتراف کروا دیا ہے. تو نہ صرف ایران کے عوام اس، اور دیکھیے 1980 سے لے کے 88 تک اتنی طویل جنگ، ایران کے اوپر ایک ڈالر کا بھی قرضہ نہ تھا، اور وہ ملک جس نے حملہ کیا تھا، جو اگریسر ملک تھا عراق صدام حسین کے زمانے میں، اس اگریسر ملک نے کی تمام ممالک نے مدد کی، اور بلکہ انٹرنیشنلی میں یہ کہوں گی کہ سوویت یونین اور یو ایس اے کی جو کولڈ وار کی پرسپشن تھی وہ یہاں آ کر ختم ہوئی کہ دونوں ممالک نے عراق کو سپورٹ کیا ایران کے خلاف. اس کے باوجود اس جنگ میں ایران کی کامیابی سے باہر نکل آنا ایک بہت بڑی فتح کی حیثیت رکھتا ہے، اور ایران کے اوپر کوئی قرض نہ تھا جبکہ عراق کے اوپر قرض بھی بڑھ گیا. $3 بلین اس نے کویت کا دینا تھا، اور اس کے بعد عراق ہی نے جب کویت پہ حملہ کیا تو اس سے ثابت ہو گیا کہ اگریسر کون تھا.
جی لبنا عابد علی صاحبہ، ایران کی ایک پالیسی ہے وہ یہ کہ علاقے میں جتنے بھی ممالک ہیں ان سے دوستانہ تعلقات ہوں، اور علاقے کی سیکیورٹی علاقے کے ممالک ہی یقینی بنائیں اور قائم کریں. اس پالیسی کے تناظر میں آپ یہ بتائیے کہ ایران دوسرے ممالک سے تعلقات برقرار کرنے میں کس حد تک کامیاب رہا ہے؟
میں اسے اس انداز میں دیکھتی ہوں کہ ایران نے انقلاب اسلامی ایران کے بعد، روس ایک بڑی طاقت ہے جو کہ اس علاقے میں اہمیت کا حامل ہے، چائنا بہت بڑی طاقت ہے، انڈیا بہت بڑی طاقت ہے، تینوں طاقتوں کے ساتھ ایران کے سب سے زیادہ معاشی تعلقات ہیں، روس کے ساتھ بھی، انڈیا کے ساتھ رورل الیکٹریفیکیشن پروجیکٹس میں بھی، اور پھر جوائنٹ ڈیفنس فورسز کے حوالے سے بھی 2004 میں اکٹھی ان کی وہ بھی ہوئی ایکسرسائزز. اور چائنا کی سب سے بڑی تو چائنا کی انویسٹمنٹ ہے انرجی سیکٹر میں ایران کے ساتھ، اور گیس کی، گیس کے سیکٹر میں جو تابناک گیس ریفائنری ہے اس کو ڈیولپ کرنے میں. تو یہ بہت بڑی ایک وجہ ہے کہ ایران کے جو آئل اور گیس کے وسائل ہیں وہ گو کے سعودی عربیہ سے کم ہیں، لیکن ایران کی پالیسی ایسی ہے کہ ایران امریکہ کی سپرمیسی کو چیلنج کرتا ہے علاقے میں. وہ کس طریقے سے؟ کہ جو امریکہ کے حلیف ممالک ہیں، جو کمپیٹیٹرز ہیں، جیسے کہ روس ہے، جیسے کہ چائنا ہے، اور جیسے کہ انڈیا ایک گروئنگ پاور ہے، ایران نے ان کے ساتھ مثبت تعلقات قائم کر کے امریکہ کو اس سلسلے میں ایک چیلنج کا سامنا چیلنج پیش کیا ہے. اور پھر ایران نے جو امریکہ کے دوست ممالک ہیں، مثلا جاپان ہے، جاپان ایران کا بگیسٹ ٹریڈنگ پارٹنر ہے، ایران نے جاپان کے ساتھ پاکستان جو کہ فرنٹ لائن سٹیٹ ہے، امریکہ کا کلوزسٹ لائن ہے اس خطے میں، ایران کے پاکستان کے ساتھ گہرے تاریخی اور معاشی اور کلچرل اور سویلائزیشنل تعلقات ہیں. ہمارے ہاں کی تو یہاں فارسی بولی جاتی ہے، سمجھی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے، رومی ہمارے دلوں میں بستا ہے، اس بات ہمیں اسی طرح ایرانی بھائیوں کے دلوں میں بستا ہے. بے چنو نے چن حکایت کی سنت، ہم مولانا روم کی مثنوی پڑھ کے آج بھی ہماری روحیں شاد ہوتی ہیں. اور ہم ایران کی بہت بڑی کامیابی ہے یہ کہ وہ ملک جو کہ ایک سپر پاور ہے، اس کے لیے ایران کے وسائل 95 بلین جو کہ آکسفرڈ انرجی کے جو اسکول ہے، آکسفرڈ انرجی اسکول کے ڈیٹا کے مطابق، اور 265 بلین بیرل ہیں سعودی عربیہ کے. لیکن ایران ایک چیلنجنگ پاور ہے، ایران ملٹی پولیرٹی کا قائل ہے.
بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ آپ کا. جی ہم واپس آتے ہیں اپنی گفتگو کی طرف. محترمہ لبنا عابد علی صاحبہ نے بہت اچھی تصویر پیش کی. بہت کم وقت رہ گیا ہے، میں چاہوں گا ایک دو ہی منٹ کا وقت میرے پاس ہے کہ ایران کے عالمی، ایران کے انقلاب کے عالمی اثرات آپ بہت اختصار سے، اور علاقائی خاص طور سے مصر کے تناظر میں بیان فرمائیں.
ایجاد ایک نظام الگو،
ایک مثالی نظام کا قیام، ایران کا جو اسلامی نظام ہے یہ ایک عالمی سطح پر مثالی نظام ہے. اسلامی ملکوں میں یا غیر اسلامی ملکوں میں ہر طرف ہر جگہ ایران کی طرف جھکاؤ پیدا ہوا ہے، اور ایران کے عوام، ایران کی حکومت نے جو فلسطینی عوام کا دفاع کیا ہے اس نے بھی اس میں مدد کی ہے کہ ایران کی پوزیشن علاقے میں مستحکم ہو. یہی اس بات کا سبب بنا ہے کہ آپ دیکھیں کہ آج جو مصر کے عوام اسلامی انقلاب سے الہام حاصل کر کے انہوں نے انقلابی تحریک شروع کی ہے. یہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ علاقے کے عوام اسلامی انقلاب سے اور اسلامی نظام سے بہت گہرا تعلق رکھتے ہیں. اسلامی جمہوریہ نظام کی کامیابی سامراج کو شکست دینے میں اس بات کا باعث بنی ہے کہ پوری دنیا کے عوام ایران پہ توجہ دیں. صنعتی میدانوں میں ایران کی کامیابی اس بات کا باعث بنی ہے کہ دنیا کے لوگ یہ سمجھیں کہ ایک ملک اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکتا ہے اور عزت و افتخار کے ساتھ رہ سکتا ہے. یہ اسلامی نظام کا جو فکر ہے آج مصر میں اور دوسری جگہوں پر اس کو قبول کیا جا رہا ہے.
ناظرین آپ نے ملاحظہ فرمایا خیالات دونوں تجزیہ نگاروں کے، اور پروگرام آپ نے ملاحظہ فرمایا. آپ کے تبصرے کا ہمیں انتظار رہے گا. اگلی ملاقات تک اور اگلے پروگرام تک احمد عباس اور ساتھیوں کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.